استغفر الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. آج یہ تربیت عاشقان خدا کے نام سے جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے طرف لوگوں کے اصلاحی خطوط کے جوابات ہیں، اصلاحی خطوط بھیجے ہوئے خطوط کے جوابات ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے مرحمت فرمائے تھے، ان کا یہ مجموعہ ہے تربیت عاشقان خدا کے نام سے شائع ہوا تھا. اس میں سے ایک خط میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور یہ اسی مجلس کا حصہ ہے جس میں جذب کے واقعات پچھلے اتوار کو بھی سنائے تھے. یہ بھی جذب کا ایک واقعہ ہے جو جدید دور کا ہے، اگرچہ اس کتاب میں تو حضرت والا نے قدیم زمانے کے ذکر فرمائے لیکن بعض لوگوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ تو پہلے زمانے کی باتیں تھیں. تو یہ جدید دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جیسے گزشتہ مجلس میں بھی سنائے تھے، تو اسی میں کہے کہ یہ واقعہ ہے. حال میں لکھا ہے کہ بنیادی طور پر میرا تعلق ایک سرکاری محکمے سے ہے. میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھ پر محکمے کی طرف سے مقدمہ قائم ہوا اور نتیجتاً میں پچھلے 5 ماہ سے جیل میں ہوں. مجھ سے آپ کا غائبانہ تعارف آپ کی تصنیفات کے ذریعے ہوا. جیل میں مجھے سب سے پہلے آپ کی درس متنوی مولانا روم پڑھنے کا موقع ملا. ایک بڑی کتاب ہے اور حضرت والا رحمہ اللہ کے یہ دروس متنوی کے ترتیب وار ہوئے اور پھر ان کو شائع کر دیا گیا. پھر میں نے آپ کی باقی کتابیں بشمول فغان رومی، معارف متنوی اور مواعظ درد محبت کی دونوں جلدیں بھی بازار سے منگوا کر پڑھی. یہ دیکھیے کہ جیل میں جیل کا کیسا ماحول ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بدلنا چاہتے ہیں کسی کو سن لے. دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یہ کتابیں بھی ہمارے حضرت کی فغان رومی اور معارف مثنوی اور مواعظ درد محبت جو ہے اس میں 10-10 واعظ کی ایک جلد بنا لی گئی تھی، اس کا نام مواعظ درد محبت رکھا گیا تھا. جتنے واعظ ہیں چھپے ہوئے ان کی 10-10 کی جلد، تو 10 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں یعنی 100 واعظ جمع ہو گئے. ان تصانیف میں مضامین کے علاوہ آپ کے خلوص نے دل پر اثر کیا اور اس طرح سے آپ سے ایک دلی رابطہ قائم ہوا. علاوہ ازیں صبر کی تینوں اقسام جو آپ نے فغان رومی میں رقم فرمائی ہیں ان کو اپنانے کا موقع نصیب کیا، اور اس نے جو لامتناہی نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں ان کی طرف دھیان صحیح طریقے سے جیل میں ہی آیا اور تہے دل سے اس کا شکر ادا کرنا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. دیکھیے کہ جب دل بدل گیا تو جیل میں بھی نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور ہم جیسوں کی حالت یہ ہے کہ ہزاروں نعمتوں میں ناشکری کا پہلو زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے الا ماشاءاللہ. حضرت صاحب، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے اندر تبدیلی لانے میں آپ کی تصنیفات سے مدد کی. ایسا لگتا ہے کہ اس نے میری اصلاح کے لیے مجھے جیل نہیں کسی ادارے میں داخل کیا ہو جس میں آپ کا لکھا ہوا کورس پڑھایا جاتا ہو. آپ کی تعلیم لینے کے بعد مذہب میرے لیے انتہائی آسان ہو گیا، میری زندگی آسان ہو گئی. دیکھ لے کہ آسائش اور آرام اور سکون کا تعلق نہ تو مال سے ہے، نہ نرم بستروں سے ہے، نہ گھر بار سے ہے. یہ ثابت ہو گیا یہاں کہ جیل کے اندر اس کو ایسا سکون نصیب ہوا. سبحان اللہ. آپ کی تعلیم لینے کے بعد مذہب میرے لیے آسان ہو گیا، زندگی آسان ہو گئی. میرے اندر سب سے بڑی برائی نظر بازی کی تھی. گھر میں صالحہ، صابر و شاکرہ، عقل مند، تعلیم یافتہ، 5 وقت کی نمازی اور ہمہ وقت خوف خدا کے ساتھ رہنے والی بیوی کی موجودگی میں بھی ایک بہت بڑا نظر باز تھا، اور نظر بازی کے تمام تر روحانی، جسمانی اور معاشرتی نقصانات جو آپ نے اپنی کتابوں میں رقم فرائے. باتیں نہیں کرو، ادھر بیٹھو. اور نظر بازی کے تمام تر روحانی، جسمانی اور معاشرتی نقصانات جو آپ نے اپنی کتابوں میں رقم فرمائے ہیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے سے قاصر تھا. جب میں نے درس مثنوی پڑھی جس میں آپ نے اس موذی مرض کے خلاف جہاد کیا ہے تو ایسا لگا کہ وہ کتاب آپ نے میرے لیے ہی لکھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی تصنیف کے ذریعے اس برائی کے خلاف میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. حضرت صاحب، دوسری چیز جس نے بنیادی طور پر میری مدد کی وہ تقویٰ کی جامع اور بے مثال تشریح ہے جو آپ نے اپنی مختلف کتابوں میں فرمائی ہے. واقعی اگر حضرت والا رحمہ اللہ تقویٰ کی تعریف بیان نہ فرماتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ اس کے معنی اور مفہوم بیان نہیں کر سکے اس زمانے کے حساب سے. تو بہت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کو ہمارے حضرت والا نے بہت ہی آسان فرما دیا. تو فرمایا کہ اس تشریح نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا اور دل و دماغ کو سکون نصیب ہوا. گزشتہ گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کے باوجود بھی دل میں منفی خیالات اور شیطانی خوابوں کا آنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن جب میں نے آپ کی ہوئی تقویٰ کی تشریح پڑھی جس میں مادہ فجور کو تقویٰ کا موقوف علیہ اور اس کے لیے ایک بنیادی شرط بتایا گیا ہے اور مقدار تقویٰ کا تعلق مادہ فجور اور نافرمانی سے براہ راست بتایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو معصوم ہونے کا تو اعزاز ہے لیکن ان کو متقی ہونا نصیب نہیں ہے. تقویٰ کا تعلق مادہ فجور، مقدار تقویٰ کا تعلق مادہ فجور اور نافرمانی سے بہراز، مطلب یہ ہے، غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مادہ فجور تو ہونا برا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مادہ فجور ہر انسان میں رکھا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سمجھایا کہ جتنا زیادہ گناہوں کا تقاضا ہوگا تو اس کو دبانے میں اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا، خدا تعالیٰ کا قرب پیدا ہوگا. بعض لوگ یہاں گناہ کا مادہ ہونے سے، جیسے انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ شیطانی خواب اور منفی خیالات سے بہت پریشان تھے، تو وجہ یہی تھی اور حضرت نے یہی بات واضح فرمائی ہے کہ تقاضوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. گناہ کے کتنے بھی تقاضے ہوں اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ مایوس نہ ہونا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے، بلکہ عمل نہ کرنے سے اس سے اور زیادہ ترقی نصیب ہوتی ہے. جتنا ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ حضرت والا ہی کی بات فرماتے تھے کہ کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا. تو جتنے گناہوں کے مادے ہوں گے، تقاضے ہوں گے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے زیادہ ایندھن عطا فرمایا ہے، زیادہ ترقی کرنے کا ذریعہ بنا ہے. اب جو آدمی اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتا وہ ان چیزوں سے پریشان ہو کر مایوس ہو کے جتنا کام کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی نمازیں بھی چھوڑ گئیں کیونکہ شیطان آ کر یہ سمجھاتا ہے کہ نماز بھی تمہاری ایسی ہے، کیا فائدہ ایسی نماز کا، لہٰذا وہ ڈر کے مارے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب فائدہ ہی نہیں تو ہم پڑھ کے کیا کریں. اور اللہ والے جو ہیں وہ مایوسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے اور صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور شیطان کے مکرو فریب سے خبردار کرتے ہیں، اس طرح سے سالک تیزی سے ترقی کرتا ہے. تو جس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو معصوم ہونے کا اعزاز تو ہے لیکن ان کو متقی ہونا نصیب نہیں ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کیوں کر فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، تو وہی ذہنی کوفت سکون اور لذت میں تبدیل ہو گئی. آپ کی تعلیم کے مطابق نفس جتنا مچلتا اور جلتا ہے مجھے اور اطمینان ملتا ہے. دیکھو یہ سمجھ کی بات ہے کہ انہوں نے پورے کلیے کو، قاعدے کو سمجھ لیا کہ صرف عمل نہیں کرنا ہے، کتنا بھی نفس تقاضا کرے عمل نہیں کرنا. اور جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہوں سے بچنے میں جو حسرت و غم ہوتی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، جتنا زیادہ غم ہوتا ہے وہ نفس کو ہوتا ہے، تو نفس دشمن ہے اور دشمن کو غم ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو نفس کو غم ہوتا ہے روح خوش ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اس کو جذب کیا تعلیم کو کہ آپ کی تعلیم کے مطابق نفس جتنا مچلتا ہے اور جلتا ہے گناہ کرنے کے لیے مجھے اتنا ہی اطمینان ملتا ہے. حضرت صاحب، آپ نے گناہ چھوڑنے کے لیے جو تین کام بتائے ہیں ان میں سے دو کام تو پوری محنت اور ایمانداری سے کر رہا ہوں، یعنی اپنی طرف سعی اور ہمت اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست. آپ کی رقم کی ہوئی دونوں دعائیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، یعنی اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں, اور ولا تشقینی بمعصیتک, مجھ کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے شقی و بدبخت نہ بنائیے. تو یہ دعا میں خشوع کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہوں. اور جہاں تک جیل کی چار دیواری کا معاملہ ہے, اگرچہ یہاں ایک عام قیدی کے لیے گناہ کے مواقع کم ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی جھوٹ, غیبت, فحش فلمیں دیکھنا اور خود لذتی جیسی برائیاں بہرحال ہر کسی کو میسر ہیں. جب میں نے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا تو میرے سامنے یہ چاروں برائیاں آ گئیں, جن پر میں گناہ چھوڑنے کی پریکٹس اور اپنی ایویلیویشن کر سکتا تھا کہ کس حد تک میرے اندر گناہ نہ کرنے کا عزم عملی طور پر نظر آ رہا ہے. اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے یہ گناہ مجھ سے چھوٹ گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے, جبکہ انسان کے اوپر زیادہ کوئی کام نہیں, بیکاری رہنا ہوتا ہے زیادہ تر, وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی ان گناہوں کے, ہمارے حضرت والا کے یہ جو تصنیفات پڑھ کر, میں نئے آنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خط ایک خط ہے جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو جیل سے لکھا گیا تھا. محکمے کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو جیل بھیج دیا گیا. وہاں پر ان کو حضرت والا رحمہ اللہ کی کتابیں درس مثنوی, فغان رومی اور مواعظ درد محبت اور معارف مثنوی, بعض کتابیں ان کو کسی نے دی ہوں گی, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ کتابیں بازار سے خرید کر منگوائیں. اس طرح سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. حضرت صاحب, جہاں تک گناہ چھوڑنے کے لیے تیسرے کام کا تعلق ہے, یعنی خاصان خدا سے دعا کروانا, یہ تین کام جو یہ بیان کر رہے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ خود ہمت کرے. جب تک خود ہمت نہیں کرے گا, خالی دعا سے کام نہیں ہونے گا. خود ہمت کرے. اور دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ چھوڑ جائیں. تیسرے, خاصان خدا سے بھی, یعنی اللہ والوں سے بھی دعا کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے. تو اس تینوں کاموں سے کام بن جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب, جہاں تک گناہ چھوڑنے کے لیے تیسرے کام کا تعلق ہے, یعنی خاصان خدا سے دعا کروانا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونا, میں گزشتہ دو ماہ سے جب میں نے, بھائی کیوں باتیں کرتے ہو, کتنی دفعہ منع کروں, بات کرنے سے مجھے خلل آتا ہے, سننے والوں کو بھی خلل آتا ہے. میں گزشتہ دو ماہ سے جب میں نے آپ کی تصانیف پڑھی ہیں, ایک ایک دن گن گن کر گزار رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رہائی کے بعد گھر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تاکہ دنیا کے دھارے دوبارہ شامل ہونے سے پہلے آپ سے دعا کراؤں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر مجھے اپنی طاعت خشوع کے ساتھ نصیب فرمائے اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نصیب فرمائے. آمین. حضرت صاحب, تیسری چیز جس نے میرے لیے مذہب کو آسان بنایا اور زندگی آسان کی ہے, وہ آپ کا ایک دیا ہوا نادر نسخہ ہے, جس کے مطابق فرائض, سنت موقعہ اور واجب ادا کرتے رہو اور گناہوں سے بچو. یہ ہمہ وقت باوضو رہنے اور نوافل ادا کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نسخے پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوافل پڑھنا تو منع نہیں, باوضو رہنا بھی کوئی منع نہیں, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہ کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی یہ بات سمجھا دے, میرے گھر والوں کو بھی اور سب دوستوں کو, سب مسلمانوں کو اللہ یہ بات دل میں اتار دے کہ ہم گناہوں سے, ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جس کے متعلق فرائض, سنت موقع اور واجب ادا کرتے رہو اور گناہوں سے بچو, یہ ہمہ وقت باوضو رہنے اور نوافل ادا کرنے سے بھی بہتر ہے. عشاء کی 17 کی بجائے 9 رکعتیں ہی پڑھ لو, لیکن اچھے طریقے سے اور خشوع کے ساتھ پڑھ لو. جب جیل میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو تبدیل کیا تو جو خواہش میرے دل میں ابھری وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت مجھ سے ضائع نہ ہو, گناہ سرزد نہ ہو, توبہ اور رجوع کرنے والا بن جاؤں, اور اللہ تعالیٰ نے جہاں میری روزی لکھی ہے اس کام کو پوری محنت اور ایمانداری سے انجام دوں, اور دنیا کی محفلوں سے الگ ہو کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاروں. جب میں نے اس سلسلے میں آپ کی تحریریں پڑھی تو میرے اندر یہ پیدا ہونے والا ننا سا پودا اب تناور درخت بن گیا. زندگی گزارنے کا آسان فارمولا ہاتھ آ گیا. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. حضرت صاحب اگر آپ نظر بازی سے فرار کو تین حصوں میں تقسیم کر کے قلبی فرار کی شرط عائد نہ کرتے تو ہم جیسے گناہگار عینی اور قالبی فرار کو تو کسی نہ کسی طرح اپنا لیتے لیکن اپنے پچھلے گناہوں کے مزے دل میں لیتے رہتے جو کہ ان کے لیے مزید تکلیف پیدا کرتا ہے. کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نظر بچانے میں خالی نظر کی حفاظت کافی نہیں ہے, نظر کی حفاظت بھی ہو اور غالباً بھی یعنی اپنے جسم کو بھی حسینوں سے دور رکھے نامحرموں سے دور رکھے یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز انتہائی ضروری ہے کہ اپنے قلب کو بھی ان سے بچائے. تو یہ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر قلبی فرار کی شرط عائد نہ کرتے تو ہم جیسے گناہگار عینی اور قالبی فرار یعنی نظر کی حفاظت بھی کر لیتے جسم کو بھی دور رکھ لیتے لیکن دل کو اپنے نہ بچاتے, اس طرح سے ہم تباہ کے تباہ ہی رہتے. قلبی فرار کی شرط نے کم از کم میرے لیے بڑی سہولت پیدا کر دی. قلب کا تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے لہذا دل میں گناہوں کی چاشنی کو دہرانا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی خیانت ہے جس کا متحمل کیسے ہوا جا سکتا ہے. حضرت ایسی دل فریب تشریحات دینے پر انسانوں کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت صاحب اگرچہ آپ کو ہم جیسے گناہگاروں کی دعاؤں کی ضرورت تو کمی ہے لیکن جس طرح سے آپ کی تعلیمات سے مجھے فائدہ ہوا ہے اور جو احسان آپ نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میرا دل آپ کے لیے دعا گو ہے. نہ جانے کتنے لوگ آپ کے چشمہ کرم سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم جیسے گناہگاروں کو نجات ملتی رہے. حضرت صاحب میرے اس خط کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو آپ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا تھا جو آپ نے میرے اور میرے خاندان اور ایک طرح سے آنے والی نسلوں پر کیے ہیں. میں آپ کے ان احسانات کا شکریہ خط کے ذریعے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو کر کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت صاحب میری اسیری طویل ہوتی جا رہی ہے. میرے جرم کی نوعیت کے مقابلے میں میری اسیری کی اب تک کی مدت اور ضمانت پر رہا نہ ہونا قانون جاننے والے لوگ اور خود میرے محکمے کے لوگ حیرانگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. میری ضمانت کے لیے جو بھی کوشش کی جاتی ہے جو کہ بظاہر بڑی مؤثر معلوم ہوتی ہے عجیب و غریب طریقے سے ناکام ہو جاتی ہے. آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عرضی آپ کے سامنے رکھوں اور درخواست کروں کہ آپ میری رہائی کے لیے بھی دعا کریں. یہ میرے خط کا دوسرا اور بڑا مقصد تھا. میں نے بقیہ زندگی گزارنے کے لیے خود کو آپ کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ تو کیا ہوا ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور ہے کہ میری رہائی بھی آپ ہی کی دعاؤں سے ہو, لہذا رہائی سے پہلے ہی میں اپنی عرضی آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. حضرت صاحب میرے جرم میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ سراسر ایک محکماتی معاملہ ہے. بلکہ جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو خوش قسمتی سے اپنے گناہوں میں بھی حقوق انسانی کے گناہوں کو نہیں پاتا. اور جہاں تک حقوق اللہ کے گناہوں کا تعلق ہے ایک بار پھر آپ کی تعلیمات میرے لیے سہارا ثابت ہوئی. درس مثنوی مولانا روم کے صفحے نمبر 40 349-40 پر آپ نے توبہ قبول ہونے کے لیے جو شرائط رقم فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ پوری ہیں, لہذا میرے دل کو سکون نصیب ہوا ہے. اگر میں اللہ کی توفیق سے پچھلے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اسی کی توفیق سے گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کرتا ہوں تو آپ ہی کے ارشاد کے مطابق خوش قسمتی سے اب میں قابل نفرت نہیں ہوں اور میرا دل جس طرح کے ناطے سے آپ کے ساتھ منسلک ہے یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری دونوں جہانوں میں نجات کے لیے ضرور دعا کریں گے. حضرت صاحب گزشتہ دو ماہ سے میں آپ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دعا کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار میرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن تیری وسیع و عریض رحمت کے سامنے ایک ذرہ ہے, ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور مجھے دونوں جہانوں میں نجات عطا فرما. ہمارے حضرت والی کی تعلیمات ہیں کہ انسان کے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مثال بھی فرماتے تھے کہ ایک بڑا سا بیل جو ہے اس کے سینگ کے اوپر ایک مچھر بیٹھ گیا اور مچھر جو ہے اڑتے وقت اس نے کہا بیل ریبیل معاف کرنا, میں تمہارے سینگ پر بیٹھ گیا تھا, تمہیں زحمت ہوئی ہوگی. وہ ہنس کے کہتا ہے کہ میرے اوپر 100,000 مچھر بھی بیٹھ جائیں مجھے کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے. ہمارے گناہ اپنی کثرت کے باوجود اللہ کی رحمت کے سامنے اقلیت میں ہے. ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور مجھے دونوں جہانوں میں نجات عطا فرما. تیری لامتناہی شان عظمت اور قدرت کی نسبت میری لاچارگی بے بسی عجز اور ضعف انتہا کی ہے. تیری لامتناہی عظمتوں کے سامنے میں اس مچھر جیسا لاشے ہوں جو بیل کے سینگ پر بیٹھ کر اڑ گیا اور اس کو معلوم بھی نہ ہوا. اے اللہ, تو نے جو فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے وہ سراپا عدل ہے, کیونکہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ بھی ہمارے حضرت ہی کا جو ہے تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظالم نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے جو حکم آتا ہے, مثلا کسی کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے لیے تو مشکل ہے, لیکن خدا تعالیٰ کا فیصلہ عدل ہے کہ آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے اور جج اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل ہوتا ہے. یعنی وہاں سے تو فیصلے خیر کے ہی جاری ہوتے ہیں, لیکن اس کی شامت عمل کی وجہ سے وہ اس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ مشکل بن گیا, ظلم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے. لیکن اے اللہ, یہ میری شامت اعمال ہے کہ یہ فیصلہ مجھ پر بھاری ہے اور تکلیف دہ ہے. اے اللہ, تو اپنے فیصلوں کا پابند نہیں, تیرے فیصلے تیرے پابند ہیں. لہٰذا یہ بھی ہمارے حضرت والا ہی کی تعلیمات ہیں, مولانا رومی کا جو ہے یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے پابند نہیں ہے, بلکہ قانون اللہ کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے, وہ جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. اے اللہ, تو اپنے فیصلوں کا پابند نہیں ہے, تیرے فیصلے تیرے پابند ہیں. لہذا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اس سوء قضا کو حسن قضا میں تبدیل کر دے. یا حضرت صاحب, آپ کے الفاظ بہت قیمتی ہیں. یہ بھی ہمارے حضرت نے دعا مولانا رومی کے مضمون کے تحت فرمائی کہ اللہ ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دے. حضرت صاحب, آپ کے یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں, اللہ کے خاص بندے کے بتائے ہوئے ہیں, لیکن ایک عامی اور سراپا گناہگار کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں. حضرت صاحب, اللہ تعالیٰ نے جیل میں مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی, جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے. علاوہ ازیں آپ سے رابطہ بھی جیل آنے کا مرہون منت لگتا ہے. میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں ہے, وہ رحمت ہے. ہم اس کو سمجھتے مصیبت ہیں, لیکن در حقیقت وہ رحمت ہے. آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے. اللہ سے جو چیز ملا دے وہ مصیبت نہیں ہے. تو یہ کیسی ماشاءاللہ ان کے دل بدل گیا. تو کہتے ہیں کہ آپ سے رابطہ بھی جیل آنے کا مرہون منت لگتا ہے. میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں, لیکن قید بالآخر قید ہے اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. کل شام کو شدید گھٹن کے دوران یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرتے کرتے اچانک آپ کا خیال آیا اور دل میں آیا کہ آپ سے عرض کروں کہ آپ میری رہائی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف اور گھٹن سے نکالے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے نجات نصیب فرمائے, گناہوں کے خلاف مجھے ثابت قدم رکھے اور نماز کے خشوع کے ساتھ قیام میں میری مدد فرمائے. اس خط کے بعد حضرت والا رحمہ اللہ نے ان کا جواب فرمایا ہے. آپ کا خط ملا, ہنس پڑھا اور بہت خوشی ہوئی. جتنا پڑھتا جاتا تھا خوشی بڑھتی جاتی تھی. آپ نے ہماری تعلیمات کو خوب سمجھا اور خوب قدر کی. اس سے دل بے انتہا مسرور ہے کہ میری گزارشات کسی کے نفع اور ہدایت کا ذریعہ ہو جائیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے تو میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آہ دل کو رائیگاں نہ ہونے دے اور قیامت تک امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور قبول فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت کرم بصورت ستم ہوتا ہے اور بعض وقت ستم بصورت کرم ہوتا ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جس میں آپ مبتلا ہوئے مصیبت نہیں بلکہ رحمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے. البتہ مصیبت کی نعمت کو اللہ تعالیٰ عافیت اور راحت اور آزادی کی نعمت میں تبدیل فرما دیں. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. یہ معلوم ہو کر کہ حقوق العباد میں آپ کا معاملہ صاف ہے اور موجودہ تکلیف حقوق العباد کی وجہ سے نہیں مزید خوشی ہوئی. بہرحال میں دعا کرتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد رہائی نصیب فرمائے. آپ کا خط پڑھ کر مجھے بھی آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا. بزرگوں کا تجربہ ہے کہ قصیدہ بردہ کا مندرجہ ذیل شعر 1001 مرتبہ پڑھنے سے ہر مصیبت دور ہوتی ہے. هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تاکہ دماغی تعب نہ ہو. یا کچھ دوسرے ساتھی ہوں جو پڑھنا چاہیں تو شریک ہو جائیں اور سب مل کر 1001 کی تعداد پوری کر لیا کریں. اور آخر میں دعا کر لیں کہ اللہ جلد مقصد کو پورا کر دے. ایسے خط میں کتنی تعلیمات آ گئے کیسا پورے کا پورا یعنی نچوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا کہ یہ سب باتوں پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہو جائے. اور پھر اسی وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جلد تھا ان کو اور اللہ تعالیٰ کے یقیناً مقبول ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے مقبول ان کے جو وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کام بنا دے. اور اللہ جیسے آپ نے کتنے لوگوں کو ایسا جلد فرمایا جن کے بظاہر جہنمی راستہ تھا اور جہنمی ہونے کا جو ہے وہ کوئی شک بھی نہیں تھا, لیکن آئے اللہ آپ نے ایسا لوگوں کو بدل دیا اور ان کے دلوں کو بدل دیا اور اپنا بنا لیا, اپنا مقبول بنا لیا. یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جلد فرماتے ہیں. ساری ساری زندگی گناہ اور بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے, لیکن جب وہ اپنا بناتے ہیں تو پھر بندہ پورے کا پورا انہی کا ہو جاتا ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا. اور ہما تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. بال بال پھر وہ اللہ کا ہو کے رہتا ہے. ایسا جز نصیب ہوتا ہے, جب جز نصیب ہوتا ہے تو بندہ پورے کا پورا اللہ ہی کا ہو جاتا ہے, پھر اور کسی کے کام کا بھی نہیں رہتا. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایسا جز نصیب فرما دے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ سارے عالم کو بھی جز فرما لیں اور اپنا عاشق بنا لیں, دیوانہ بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بس ارادے کی دیر ہوتی ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت خاصہ سے ہم کو سب کو جز فرما لیں, ہم پر اپنا کرم خاص اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیں. ہمارے حضرت کچھ یوں دعا فرماتے تھے کہ اللہ آپ کے کرم خاص سے آپ کے کرم خاص کو, آپ کی رحمت خاصہ سے آپ کے رحمت خاص کو, اور آپ کے فضل خاص سے آپ کے فضل خاص کو, اور آپ کی مشیت خاصہ سے آپ کی مشیت خاصہ کو کے واسطے سے اللہ ہم مانگتے ہیں کہ آپ ہم پر اپنا فضل و کرم اور اپنی مشیت خاصہ اور رحمت خاصہ نازل فرما دیجئے, اور ہم سب کو اے اللہ جز نصیب فرما دیجئے. ہمارے بال بال کو جز نصیب فرما دیجئے, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اے اللہ جز فرما لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں قیامت تک آنے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمان انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جو ہے وہ سب کے سب مجھ سے دونوں جہان کی تمام خیریں اور بھلائیاں مانگے, ساری خیریں اور ساری بھلائیاں, اور میں ان سب کو عطا کر دوں تمام جنات اور انسانوں کو, تو میرے خزانے میں سوئی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور اگر سارے کے سارے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر میری نافرمانی پر تل جائیں تو مجھ کو ایک ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور میں مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. تو اے اللہ جب آپ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں لیکن ہم تو آپ کے خزانوں کے محتاج ہیں, اے اللہ سارے کے سارے خیر کے خزانے ہم پر انڈیل دیجئے, اپنی رحمت خاصہ ہم پر انڈیل دیجئے اور ہمارا کام بنا دیجئے. آپ تو بے نیاز ہیں لیکن ہم آپ کے ذرے ذرے کی نعمت کے محتاج ہیں, دنیا کے بھی محتاج ہیں, آخرت کے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہماری دونوں جہان کی محتاجی کو اے اللہ غنا میں تبدیل فرما دیجیے، مالا مال کر دیجیے خیر و بھلائی سے، اور ہر شر سے میری بھی میرے گھر والوں کی معصیت سے بھی حفاظت فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی معصیت، چھوٹی سے چھوٹی معصیت نافرمانی سے بھی میری اور میرے گھر والوں کی، ہم سب کے گھر والوں کی، اور اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، آپ کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے جو ہے وہ یہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جو شخص تین تین مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ صبح اور تین تین مرتبہ شام پڑھ لے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچائے گی. تو ایک مرتبہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں یہ تین تین مرتبہ اس نیت سے بھی پڑھتا ہوں، نیت مختلف کر سکتا ہے انسان. تو یہاں تو شر سے ہم لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈکیتی نہ ہو، چوری نہ ہو، بیماری نہ ہو، کوئی مال کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس طرف دھیان کم ہوتا ہے کہ معصیت بھی تو ایک شر ہے اور سب سے زیادہ نقصان وہی ہے. چنانچہ ایک بزرگ بخار میں مبتلا تھے تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کی تو تعویذ سے اور دعاؤں سے جو ہے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے اور آپ خود بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ شکر ہے خدا کا کہ مجھے بیماری آئی ہے، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں. معصیت سب سے بڑا شر ہے. میں نے عرض کیا کہ میں حضرت اس نیت سے بھی اس کو پڑھ لیتا ہوں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی تشریح یہی ہے کہ اتکفی کا من کل شر، ہر شر سے کفایت ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے. اور یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ ظاہری پریشانیاں، مصیبتیں، آفات اور بلاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور گناہ بھی ایک شر ہے جو کہ مصیبت اور بلاؤں سے بڑا ہوا ہے. تو اور ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی مال و دولت میں گھرا ہوا ہے، عیش و عشرت میں ہے، لیکن گناہ سے محفوظ نہیں ہے، تو یہ سلامتی میں نہیں ہے، یہ سلامت نہیں ہے، اس کو سلامتی نصیب نہیں ہے، اس کو عافیت نصیب نہیں ہے. کیونکہ عافیت تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بھی جسم محفوظ رہے، بیماریوں سے، ہلاکتوں سے، بلاؤں سے اور پریشانیوں سے، اور روح محفوظ رہے گناہوں سے. جو روح گناہوں سے محفوظ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عافیت میں ہے، اگرچہ اس کو کوئی ظاہری بلا بھی آتی ہو، لیکن اگر گناہوں سے محفوظ ہے تو حقیقت میں وہ ہی عافیت ہے اور عافیت میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت فرمائی کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. عافیت اللہ سے مانگا کرو، صلی اللہ العافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة فی الدنیا والآخرة وفی اہلی ومالی. سب کی عافیت اس کے اندر آ گئی، عافیت کو مانگنا چاہیے. اور عافیت وہی مستند ہے کہ روح بھی گناہوں سے محفوظ رہے، ظاہری گناہ سے بھی محفوظ رہے، کہ جو ظاہری احکامات ہیں اس کی بھی پیروی کرے، اور باطنی گناہ یعنی تکبر، عجب، بیجا، غصہ، بدنگاہی، بدگمانی، حسد اور کینہ اور بغض، ان تمام روحانی بیماریوں سے. عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا، اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا، حق بات سامنے آ گئی لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے بوجہ اعتراض کے. ایک تو عمل نہیں ہوتا کمزوری کی وجہ سے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ تو اور چیز ہے. لیکن ایک آدمی اعتراض کرتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی ایک مٹھی کر لو تینوں طرف سے، اس کے ثبوت مانگتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھ لیتے ہیں کہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لو جو 40 قدم سے نظر آ جائے تو وہ کافی ہے. سب جھوٹی باتیں ہیں، اور کہیں کتاب میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، کہیں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ چاروں اماموں کے نزدیک اپنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، اور اس کو منڈانا اور ایک چاول بھی اپنی مٹھی سے کم پر کترانا حرام لکھا ہوا ہے چاروں اماموں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. تو لیکن اعتراض کرتے ہیں، بتائیے کہاں لکھا ہے، داڑھی کے ثبوت مانگتے ہیں. اور عاشق ہوتا ہے، محبت جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کیوں اور کیا نہیں پوچھتا، وہ تو کام کر گزرتا ہے. تو اسی طرح سے جب کہتے ہیں کہ بھائی ٹخنا کھول لو، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے، ہم تکبر سے ٹخنا نہیں ڈھاکے ہوئے بلکہ ہم یوں ہی ڈھاکے ہوئے ہیں اپنی تسلی کے لیے. تو بھائی اگر تکبر نہیں ہے تو ٹخنا کھول ہی کیوں نہیں لیتے، کتنی احادیث میں وارد ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ٹخنا ڈھانکنے پر وعید ہے جہنم کی, کہ جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے جو ہے ٹخنے کا ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید چھوٹے گناہوں پر نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں پر, گناہ کبیرہ. معلوم ہوا کہ ٹخنا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. تو جو بھی پتلون ہو, لنگی ہو, شلوار ہو یا جبئی کیوں نہ ہو اور چادر ہی کیوں نہ ہو جو سردی میں اوڑھتے ہیں, اگر وہ بھی ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی ہوگی تو وہ بھی گناہ ہے, اس کو بھی اوپر رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بدنظری کے متعلق بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہمارا دل پاک ہے, نظر صاف ہے, دل پاک ہے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ نفس کے مکاریاں ہیں, اپنے ہی آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ والے تو روتے رہتے ہیں, وہ تو بندوں کا فائدہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو کچھ فائدہ پہنچے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہمارے ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ نظر کی حفاظت کرو, جبکہ ہمارا تو نظر صاف ہے اور دل پاک ہے, ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں. جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ نے تو یہ تقاضے رکھے ہیں انسان کے اندر. اگر یہ تقاضے نہ ہوتے تو ہماری نسل بھی نہ چلتی. تقاضے ہیں, دنیا میں گناہ ہوتے بھی ہیں, اور گناہ وہی ہوتا ہے جہاں بد نگاہی ہوتی. پہلے نگاہ خراب ہوتی ہے, پھر دل خراب ہوتا ہے, پھر شرمگاہ بھی جو ہے محفوظ نہیں رہتی. تو مقدمہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ بھائی نگاہ ڈالو ہی نہیں, نہ نگاہ ڈالو گے نہ رسوا ہوگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوائی سے بچائے دونوں جہان. تو یہ اعتراضات کرنا اسی طرح دل کی حفاظت ہے. تو یہ کہ دل میں بھی نامحرموں کا خیال نہ لائے. خلوت مع الحق ہو, خلوت مع الشیطان نہ ہو. خلوت اختیار کرنا اللہ کے لیے ہو, معافات کے لیے ہو. معافات کے معنی کہ ہم مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں اور مخلوق ہمارے شر سے محفوظ رہیں. بعض لوگ جو ہے خلوت اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ہم وہ دنیا میں رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل جول کرتے ہیں تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو وہ خلوت اختیار کرتے ہیں بعض. لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خلوت مع الحق ہو, خلوت مع الشیطان نہ ہو, کیونکہ تنہائی میں شیطان آ جاتا ہے اور پھر وہ انسان کو گندے وساوس میں مبتلا کرتا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اور آج کل تو یہ خلوت انتہائی خطرناک ہو چکی ہے, جبکہ ساتھ میں اسمارٹ فون بھی ہو. تو یہ خلوت تو خلوت رہی نہیں, یہ تو میں نے تو اس کو نام دے رکھا ہے اسمارٹ فون کو جلیس السوء, کہ یہ برا ہم نشین ہے, برا ہم نشین. حدیث پاک میں ہے کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے. تو یہ تنہائی نہیں رہی, اب تنہا رہنا اب مشکل ہے. یہ ظالم یہ ساتھ میں ہے اور یہ برا ہم نشین ہے, یہ اچھے اچھوں کو جو ہے یہ بگاڑ دیتا ہے اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. پھر رسوائی بھی ہوتی ہے, بے چینی بھی رہتی ہے, عذاب دل پر ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے عشق مجازی کا شکار ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی آپس میں حرام دوستیاں ہیں. اور ایسے بے وقوف اور جاہل لڑکیاں بھی ایسی جاہل, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کتنے ڈاکو ہیں, ایمان لوٹ جاتے ہیں, عزت لوٹ کے اور پھر وہ جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ان کا مقصد ہی خالی حرام لذت لینا ہوتا ہے اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. اسی طرح سے لڑکے بھی ایسے ہی جاہل بد, اور سارا شاخسانہ بد نگاہی کا ہے. نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ تباہی آ رہی ہے, اور یہ بد نگاہی کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے. کیونکہ آدمی یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا, بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور مجھے ہر لمحے کا حساب دینا ہے. غرض بات یہ ہے کہ جو ہے یہ اعتراض کرنا جو ہے یہ عجب اور تکبر کی وجہ سے, تکبر کی بات کہہ رہا تھا کہ بطر الحق حق کا انکار کرنا. جب اولیاء اللہ سے اور قرآن و حدیث سے ایک بات مل گئی ہم کو کہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے تو نظر کی حفاظت کرو. یہ صراحت کہیں بھی نہیں آتی کہ بری نظر سے دیکھنا تو منع ہے اور اچھی نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نامحرم کو. ایسی صراحت تو نہ قرآن پاک میں ہے کہیں اور نہ ہی حدیث پاک میں ہے. حدیث پاک میں بھی مطلقاً, قرآن پاک میں بھی مطلقاً نظر کی حفاظت کا حکم ہے, اور حدیث پاک میں بھی نظر کی حفاظت کا حکم ہے. بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جب حضرت علی کرم اللہ جیسی پاکیزہ شخصیت کو آپ کی یہ نصیحت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہ, ہم تو کوئی ایسے ہیں نہیں, ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہیں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی پاکیزہ اور نورانی شخصیت کو, کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ باہر تشریف لاتے تھے, لوگ بے اختیار کہہ دیتے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, تو ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا لوگوں کو, ایسی سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بے اختیار آوازیں. ایسی پاکیزہ شخصیت کو حضور کی نصیحت تھی کہ اے علی پہلی نظر تو معاف ہے, دوسری نظر مت ڈالنا, دوسری نظر ڈالنا جائز نہیں. جب بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی پاکیزہ شخصیت کو آپ کی یہ نصیحت ہے. اور پہلی نظر بھی آج کل جو ہے یہ مت سمجھیں کہ پہلی نظر سے مطلب یہ ہے کہ اختیاری طور پر دیکھنا کی اجازت ہے کہ ذرا کیسی ہے ناک نقشہ دیکھ لیں, یہ جائز نہیں ہے, تو حرام ہے. اور آج کل جو ہے تو بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ پہلی نظر بھی نہیں اٹھانا جو ہے وہ غضب ہو جاتا ہے. معلوم ہے کہ بے پردگی ہے, تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں احتمال نہ ہو کہ ہماری نظر خراب ہوگی وہاں پر دیکھ بھال کر نظر اٹھا لے, پھر اگر اچانک نظر پڑ گئی اس کی معافی ہے. اور نفس تو ہم جانتے ہیں کہ ہم تو اپنا حال خود جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال جانتا ہے کہ اچانک نظر جو ہم نے ڈالی ہے خراب کی ہے یا ہو گئی ہے, سب اللہ جانتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ والوں کو تھوڑی کوئی جواب دینا ہے, جواب تو اللہ کو دینا ہے حقیقت میں. تو ہمیں اپنے نفس کا خود جائزہ لینا چاہیے, نظر کی خوب حفاظت کرنی چاہیے. اور موبائل اسمارٹ فون کے متعلق میں یہی عرض کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جس کی شدید ضرورت نہ ہو, مثلا بعض لوگوں کو کمپنی کا کام ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, اس کی معاشی ضرورت بن چکا ہے آج کل. اسی طرح لڑکوں کی پڑھائی کا مسئلہ آ گیا ہے کہ اس میں نوٹس آتے ہیں اور اس سے جو ہے لوگ پڑھتے ہیں, درس و تدریس کا کام بھی ہو رہا ہے اس سے. تو اس کی اپنے ساتھ انصاف کریں, اپنے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے, اس کی تدبیر سوچ لے, انشاءاللہ تدبیر ضرور, جو بچنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور خدا تعالیٰ, جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے دل سے خدا تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں, اور جو چوری کرتا ہے اپنے ارادوں میں تو پھر اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا, پھر وہ شیطان کے ہاتھوں کھیلتا رہتا ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ جتنی ضرورت کا کام ہے اپنے ساتھ انصاف کرے کہ اب میری ضرورت پوری ہو گئی, اب اس آلے کو اٹھا کر تالے ہی میں رکھ دے, نہ بچوں کے ہاتھ لگنے دے اور نہ خود اپنے ہاتھ لگنے دے, ورنہ پھر بڑا مشکل ہے. یہی طریقہ ہے کہ بس, اور جس کی شدید ضرورت نہیں ہے بغیر اس کے گزارا ہو سکتا ہے, جیسے بہت سے لوگوں نے جو ہے ضرورت کے باوجود اس سے اجتناب کیا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور یہ استعمال بھی نہیں کرتے. الحمدللہ ہماری مشورہ ان کو یہی تھا کہ یہ لے لیں گے تو گھر بار کے بھی نہ رہیں گے, اور دن رات اگر جائز استعمال بھی کریں گے تو دن رات لوگوں کے میسج آتے رہیں گے, اس کے جواب میں کھپ جائیں گے. اور پھر انسان ہے, کوئی بھی انسان ہے, دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بھٹک نہیں سکتے, بھٹک سکتے ہیں, سیکنڈوں کی دیر ہوتی ہے دل بدل جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سادہ فون رکھتے ہیں, مشکل تھوڑی بہت پیش آتی ہے, لیکن اب ان کے کولیگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, ان کے مریض بھی جانتے ہیں, تو رابطہ تو ہو جاتا ہے نا بھائی, کام چل رہا ہے آپ کا بس. تو جو بچ سکتا ہے وہ بچے, پوری کوشش کرے, یہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں, اور بھی ہوں گے ہمارے دوست تو یہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں, ان کا گزارا ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے ان کا, اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کی زندگی اگر اسمارٹ فون کے ساتھ ہوتے تو جو موجودہ زندگی ہے اس سے اور زیادہ مشکلات اور پھنسے رہتے. تو اس کے جو ہے خود انسان اپنے ساتھ انصاف کرے کہ جتنا کام ضروری ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کا استعمال کرے, لیکن استعمال کی ضرورت پوری ہوتے ہی اس کو لاکر میں رکھ دیں, نہ اپنے ہاتھ لگائے کہ بھئی لاؤ دیکھیں کیا اسٹیٹس ہے, لاؤ دیکھیں اس کا کیا پوسٹ آئی ہے, فلاں نے کیا بولا ہے, پھر اس کو جواب بھی دے رہے ہیں, اس کو بھی جواب دے رہے ہیں, اس کو بھی جواب دے رہے ہیں, سارا دن کتنی شکایتیں ہیں. کسی نے ہمیں کہا کہ ہمارے شوہر جو ہے مستقل جو ہے وہ رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں, اب خود دیکھو تو خود ان کا بھی موبائل ہر وقت آن لائن ہوا ہوا ہے, اب پتہ نہیں خود کون سی زندگی گزار رہے ہیں. سوشل کیا, سوشل ورکر بنے ہوئے ہیں, کوئی سوشل ورکر بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے, اور وہ اس کو خدمت خلق کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. خدا سے غفلت کے ساتھ کوئی کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدا سے غافل کر دینے والا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور سب دوستوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.